اس حالت میں پہنچوں کہ میں نے اس کے گھر کی زیارت کے لیے پیدل سفر نہ کیا۔ مسجد کی جانب قدم بڑھاتے ہی انسان کی عبادت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، خدا کی نظر رحمت اس کے شامل حال ہونے لگتی ہے۔ جب ایسا ہو تو یہ بہترین وقت ہے کہ اپنے پروردگار سے کچھ مانگا جائے۔ ابن شہر آشوب سے روایت کرتے ہیں کہ امام حسن السلام جب مسجد کے دروازے پر پہنچتے تھے تو سر بلند کر کے یہ دعا کیا کرتے تھے، اے خدا، تیرا مہمان تیرے دروازے پر ہے، اے احسان کرنے والے، ایک گناہگار تیری بارگاہ میں آیا ہے، اپنی خوبیوں کے سبب میری برائیوں سے درگزر فرما، اے صاحب کرم۔ ہر انسان زندگی کے کسی موڑ پر ایسے حالات میں گھر سکتا ہے کہ اسے کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا پڑے۔ ایسے موقع پر اگر سائل کی ضرورت پوری کر دی جائے لیکن ساتھ ہی اسے ذلیل کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ اس کی خوشی کافور ہو جاتی ہے بلکہ ممکن ہے کہ ذلت کی تلخی حاجت کی تلخی سے کہیں زیادہ اذیت ناک ثابت ہو۔ امام حسن علیہ السلام کے پاس بھی لوگ اپنی ضروریات لے کر آتے تھے، ایسے موقع پر امام کیا کیا کرتے تھے؟ آپ کے بارے میں کبھی روایت نہیں کی ہے کہ کسی نے آپ کو اپنی کسی ضرورت کے بارے میں کوئی رکا دیا ہو اور آپ نے سوائے اس کے کچھ کہا ہو کہ تمہاری ضرورت پوری ہوئی ہو۔ کسی نے عرض کیا، فرزند رسول، پہلے رکا تو دیکھ لیتے اور پھر اس کے لحاظ سے جواب دیتے تو بہتر تھا۔ آپ نے فرمایا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ رکا دیکھنے میں جو وقت لگے گا اور اس دوران اسے میرے سامنے جو خفت ہوگی، اللہ مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کر لے۔ اس کس پرسی اور نفسا نفسی کے دور میں انسان اپنی چیزوں، یہاں تک کہ اپنے رزق میں بھی اپنے ہم نو انسانوں کو شریک نہیں کرتا، لیکن امام اسلام کی سیرت یہ ہے کہ نجیح کہتا ہے، میں نے امام حسن السلام کو دیکھا کہ آپ کھانا تناول فرما رہے تھے اور وہیں پر ایک کتا بیٹھا ہوا تھا۔ جب بھی آپ لقمہ لیتے تو ایک لقمہ کتے کے آگے بھی ڈالتے تھے، اور میں نے یہ دیکھا تو عرض کیا، اے فرزند رسول، کیا میں اس کتے کو دور کر دوں تاکہ آپ اطمینان سے کھانا تناول فرما لیں؟ امام اسلام نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، مجھے اللہ سے شرم آتی کہ ایک جاندار میری جانب دیکھ رہا ہو اور میں تنہا کھانا کھاتا رہوں اور اسے نہ دوں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد جانے والا دراصل اللہ کا مہمان اور زائر ہوتا ہے۔ اہل مسجد اللہ کی زیارت کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ پر حق ہے کہ وہ اپنے زائر کو تحفہ عطا کرے۔ کسی دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا اچھی بات ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ نیکی کرنے والا اپنی نیکی کو ضائع کر دیتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، زحمت برداشت کرتا ہے، لیکن نیکی کے عنوان سے نہیں بلکہ مجبور ہو کر انجام دے رہا ہوتا ہے، یا کسی مقصد کے حصول کی خاطر نیکی کرتا ہے اور بعد میں احسان جتا کر اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح شاید اسے اپنا مقصد تو حاصل ہو جائے لیکن نیکی کا عظیم اجر و ثواب ضائع، اور یہ کام بھی نیکی کے دائرے سے خارج ہو جائے۔ اس لیے امام حسن السلام نے فرمایا ہے، نیکی یہ ہے کہ اس سے پہلے ٹال مٹول نہ ہو اور اس کے بعد احسان نہ جتایا جائے۔ انسان اگر مالی طور پر فقر اور غربت کا شکار ہو تو اسے کافی مشکلات درپیش ہوتی ہے اور بعض اوقات تو اس کی زندگی بھی اجیرن ہو جاتی ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں چالاکی کا معیار یہ ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے دنیاوی کاموں کا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر لیا جائے، اگرچہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، اور نادانی یہ ہے کہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ لیکن حقیقت میں نادانی کیا ہے؟ اس سلسلے میں امام اسلام فرماتے ہیں، نادانی یہ ہے کہ پس لوگوں کی پیروی اور گمراہ لوگوں کی ہم نشینی اختیار کی جائے، جبکہ عقل مندی اور چلاکی کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، راس العقل، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہی عقل کی بنیاد ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سے لوگوں کو اپنی ہی بھلائی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، کتنا ہی سمجھا جائے، نصیحت کی جائے، لیکن وہ صحیح راستہ اختیار نہیں کرتے۔ اچھی بات پر کان نہ دھرنے کی ایک وجہ بیان کرتے ہیں، امام حسن السلام فرماتے ہیں، تمہارے اور نصیحت درمیان جو چیز حائل ہے وہ غرور اور تکبر ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 23 خرداد 17 ذی الحجہ اور 13 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیئیس خرداد سن 1359 ہجری شمسی کو حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایک فرمان کے ذریعے نظام تعلیم میں تبدیلی کے لیے ایک ثقافتی کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا۔ آپ نے اپنے پیغام میں اس کمیٹی کے ارکان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اسلامی اقدار کی بنیاد پر یونیورسٹیوں کی آئندہ تعلیمی پالیسی وضع کی جائے۔ اس کمیٹی کے قیام کا اصل مقصد ایران کی یونیورسٹیوں سے مغربی ثقافت کے اثرات کو ختم کرنا اور ملک کے اعلیٰ تعلیمی نظام میں تبدیلی اور اسے اثر نو منظم کرنا تھا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر مختلف شعبوں میں مہارت رکھنے والے دانشوروں کو اس کمیٹی کے ارکان کے طور پر منتخب کیا گیا۔ اسلام کی مالا مال ثقافت کی بنیاد پر یونیورسٹی کے نظام کی ثقافتی روش کا تعین اور مختلف موضوعات پر منصوبہ بندی اس کمیٹی کے اہم ترین اقدامات تھے۔ تیئیس خرداد سن 1362 ہجری شمسی کو پہلی خاتون مجتہدہ محترمہ نصرت امین نے 93 برس کی عمر میں ایران کے شہر اصفہان میں وفات پائی۔ انہوں نے بچپن میں ہی دینی علوم کی تحصیل کا آغاز کیا اور مختلف علمی مدارج طے کرتے ہوئے درجۂ اجتہاد پر فائز ہوئیں۔ انہوں نے اپنی عمر تدریس اور اسلام کی خدمت میں گزار دی اور متعدد کتابیں تحریر کیں، جن میں 15 جلدوں پر مشتمل تفسیر قرآن، سیر و سلوک، سعادت کا راستہ اور نفحات الرحمانیہ قابل ذکر ہیں۔ سترہ ذی الحجہ سن 790 ہجری قمری کو 8ویں صدی ہجری کے مشہور مفسر اور فقیہ محب الدین سرائی قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ساری عمر علم حاصل کرنے اور پڑھانے میں گزار دی۔ انہیں عربی ادب، فقہ، اصول فقہ، حدیث اور منطق جیسے علوم پر عبور حاصل تھا۔ ان کے درس میں دانشور افراد بھی شرکت کیا کرتے تھے۔ محب الدین سرائی کی اہم کتابوں میں کشاف پر حاشیہ اور النہایہ قابل ذکر ہیں۔ تیرہ جون سن 323 قبل مسیح کو سکندر اعظم کا انتقال ہوا۔ سکندر اعظم اپنے آس پاس کی ریاستوں کو زیر کرنے کے بعد دوسرے ممالک کی فتح کے لیے نکلا، چنانچہ ایران و مصر وغیرہ کو تیزی سے فتح کیا۔ 326 قبل مسیح میں وہ ہندوستان پہنچا۔ دریائے جہلم کے کنارے راجہ پورس کے سپاہیوں سے اس کا مقابلہ ہوا۔ بالآخر راجہ پورس اور اس کے سپاہیوں کو شکست ہوئی۔ سکندر اعظم نے فتوحات کی غرض سے دیگر علاقوں کا رخ کرنا چاہا، لیکن طویل سفر اور تھکن کی وجہ سے اس کے سپاہیوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ سکندر اعظم نے وطن واپسی کا ارادہ کیا۔ کہتے ہیں کہ سکندر اعظم بلوچستان کے راستے عراق کے شہر بابل پہنچا، جہاں بخار کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ موت کے وقت اس کی عمر صرف 33 برس تھی۔ June 13, 1921 کو فلسطین پر برطانوی تسلط کے ابتدائی برسوں میں صہیونیوں کے خلاف فلسطینیوں کی ملگیر تحریک کا آغاز ہوا۔ فلسطینی قوم کی یہ تحریک برطانوی سامراج کی پالیسیوں پر اعتراض کی علامت تھی۔ برطانوی سامراج کی پالیسیوں کے نتیجے میں دنیا کے مختلف علاقوں سے فلسطین کی جانب سے صہیونیوں کی نقل مکانی کا آغاز ہوا، اور ان کی تعداد جو صرف 35,000 تھی 1923 میں بڑھ کر 600,000 سے زیادہ ہو گئی، جو کل آبادی کی ایک تہائی تھی۔ سرانجام سامراجی سازشوں کے نتیجے میں 1948 میں سرزمین فلسطین پر ایک غیر قانونی صہیونی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ عالم اسلام کے قلب میں صہیونی حکومت کی تشکیل کے بعد سے نہ صرف اس خطے کے عوام سے ان کا چین و سکون چھین لیا گیا، بلکہ امن عالم بھی خطرے میں پڑ گیا۔ June 13, 1944 کو دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ پر جرمنی کا زمین سے زمین پر مار کرنے والا پہلا میزائل گرا۔ اس سے پہلے جرمنی برطانیہ پر صرف ہوائی جہازوں سے حملے کرتا تھا۔ یہ زمین سے زمین پر مار کرنے والا دنیا کا پہلا میزائل تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دوسرے ملکوں نے بھی میزائل ٹیکنالوجی کے میدان میں کوشش کی، اور آج دنیا میں انتہائی تباہ کن دور مار حتی بین البراعظمی میزائل بھی موجود ہیں۔ June 13, 1955 کو بر صغیر کے معروف خطاط منشی تاج الدین زرین رقم نے 51 برس کی عمر میں وفات پائی۔ وہ بر صغیر میں خطاطی کے طرز جدید کے استاد مانے جاتے تھے۔ انہوں نے خطاطی کی تعلیم اپنے ماموں اور اس دور کے خطاطی کے نامور استاد حاجی نور محمد سے حاصل کی، اور جلد ہی اپنا اسلوب ایجاد کیا۔ جلی اور خفی دونوں میں کمال حاصل کیا، اور خوش نویسوں میں ممتاز مقام کے حامل ہوئے۔ انہوں نے 1936 میں مرقع زرین نام کے فن خطاطی کی ایک کتاب تحریر کی، جو بہت مشہور ہوئی۔ 1939 میں انہوں نے خوش نویسوں کی یونین بنائی، اور مسلسل 12 سال تک اس کے صدر رہے۔ اپنے آخری ایام میں وہ خوش نویسی کی ایک اور کتاب مرقع تاج لکھ رہے تھے، جو مکمل نہ ہو سکی۔ اور 13 June, 1865 کو آئرلینڈ کے شاعر، ڈرامہ نگار، مصنف اور ادبی نقاد ولیم بٹلر یٹس ڈبلن میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم ڈبلن میں شروع کی، اور لندن میں تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھایا۔ ولیم بٹلر یٹس نے کم عمری سے ہی شاعری کا مطالعہ شروع کر دیا تھا، لہذا ان کی شاعرانہ صلاحیت جلد ہی نمایاں اور ان کے اشعار میں جلوہ گر ہوئی۔ انہوں نے 17 سال کی عمر میں لکھنا شروع کیا تھا، اور شروع کی تخلیقات میں ایک نظم شامل تھی جس میں ایک جادوگر کا ذکر کیا گیا ہے۔ 1900 سے ان کی شاعری میں حقیقت پسندی اور سیاسیات کا اضافہ ہوا۔ ولیم بٹلر یٹس نے بعض عجیب و غریب مخلوقات اور جادو کی طرف رجحان اور ان کے جائزے کے بعد آہستہ آہستہ کچھ خوفناک موضوعات کو اپنی تحریروں میں شامل کیا۔
اس آئرش شاعر نے عوامی ثقافت کا بھی مطالعہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک کتاب انہوں نے لکھی۔ دسمبر 1923 میں ولیم بٹلر ہیٹس کو ادب میں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ 1939 میں فرانس میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ اور سامعین، دوست کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ دوستوں کی عادتیں اور خصلتیں بہت تیزی سے ایک دوسرے میں منتقل ہوتی ہیں، اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو پہچاننا ہے تو دیکھو کہ اس کے دوست کیسے ہیں۔ یعنی اگر دوست اچھے ہوں گے تو وہ خود بھی اچھا ہوگا، اور اگر دوست برے ہوں گے تو ان کی برائی اس میں پیدا ہو جائے گی۔ دوستی کی اسی اہمیت کے پیش نظر ضروری ہے کہ انسان سوچ سمجھ کر کسی کو دوست بنائے۔ امام حسین السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا ہے، بیٹا، کسی سے برادری کا رشتہ اس وقت تک استوار نہ کرو جب تک یہ نہ جان لو کہ وہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے۔ پس جب تم اس کے حال سے اچھی طرح باخبر ہو جاؤ، اس کی معاشرت سے راضی ہو جاؤ، تو اس کے ساتھ برادری کا رشتہ استوار کرو، بشرطے کہ اس کی بنیاد غلطیوں کو نظر انداز کرنے اور سختی کے موقع پر ساتھ نبھانے پر ہو۔ ہر انسان اپنا رزق یا دیگر ضروریات زندگی تین طرح سے حاصل کر سکتا ہے: کسی پر دھونس جما کر، بھیک مانگ کر، اپنی محنت اور کوشش کے ذریعے۔ دھونس جمانے یا بھیک مانگنے سے انسان کی شخصیت خاک میں مل جاتی ہے اور لوگوں کی نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ صرف اور صرف محنت ہی وہ گوہر نایاب ہے جو انسان کو عظمت عطا کرتی ہے۔ کسی فاتح کی طرح ہر چیز کی طلب نہ کرو، اور نہ تسلیم شدہ انسان کی طرح صرف تقدیر پر اعتماد، بلکہ جہد مسلسل اور اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے کام کرتے رہو۔ انسانی زندگی میں محبت بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر خونی رشتوں کے درمیان سے رشتے ختم ہو جائے تو اپنے پرائے بن جاتے ہیں، اور اگر غیروں کے درمیان قائم ہو جائے تو وہ اپنے بن جاتے ہیں۔ لہذا انسانوں کے درمیان حقیقی رشتہ محبت کا رشتہ ہے۔ قرابت دار وہ ہے جسے محبت نزدیک کر دے اگرچہ رشتہ داری دور کی ہو، اور اجنبی وہ ہے جو دوستی کے لحاظ سے دور ہو اگرچہ نزدیکی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ قیامت کے دن خدا سے شکایت کرنے والوں میں سے ایک مسجد بھی ہوگی کہ لوگ نزدیک رہنے کے باوجود اس میں نماز پڑھنے نہیں جاتے تھے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم مسجد سے حاصل ہونے والے انفرادی اور اجتماعی فوائد سے آگاہ نہیں ہیں۔ امام علیہ السلام مسجد میں جانے کے فوائد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: مضبوط نشانی، مفید دوستی، نیا علم، آتی ہوئی رحمت، ہدایت دینے والی کوئی بات، ایسی بات جو اسے پستی سے نجات دلائے، خدا سے شرم کی وجہ سے گناہوں سے پرہیز کرے، خوف خدا کی وجہ سے گناہوں سے دوری کرے۔ جو شخص مسلسل مسجد میں آتا جاتا رہے، اس میں آٹھ فائدہ اسے ضرور ملے گا۔ سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، اور بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے۔ اخوت اور برادری صرف دل میں ہی ہونا کافی نہیں، بلکہ اس کا اظہار بھی ضروری ہے۔ میل ملاپ رکھنا، تحفے تحائف دینا، صمیم قلب سے مصافحہ کرنا اور بوسہ لینا اس اظہار کے مختلف طریقے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں، اس کو اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے اور برائی سے دور رکھا جائے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے ہماری دوسری مجلس کا اگلا پروگرام، خلقت کی رانائیاں۔ Thank you. عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، بیشتر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و دقیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں۔ اگرچہ اکثر افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوق، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور فلاسفر، ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیمی کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جوابات دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات سے متعلق ہیں۔ لہذا انسانوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ مخلوقات کی حقیقت کے بارے میں پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء اور شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے بارے میں ایک بار پھر تحقیق کریں اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔
انسان اور حیوان کے درمیان اصلی فرق قدرت، تدبر اور علم کا ہے۔ اس کے باوجود جانور انسان کی بعض خصوصیتوں میں ان سے زیادہ آگے ہیں، جیسے بعض حیوانوں کی جسمانی طاقت انسانوں سے زیادہ ہے، اسی طرح انسان کی چلنے کی رفتار سے بعض حیوانوں کی رفتار بہت زیادہ ہے، اسی طرح سے بعض جانوروں کی قوت بینائی، قوت سماعت، سونگھنے اور احساس کرنے کی صلاحیت انسانوں سے زیادہ ہے۔ انسانوں کی تمام تر ترقی و کامیابی کے باوجود عمریں کم ہوتی ہیں اور بعض حیوانوں سے کم زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان مندرجہ بالا صفات کے علاوہ بہت سے مواقع پر انسان نے حیوانوں سے زندگی میں پیش آنے والی بہت سی چیزیں سیکھی ہیں، اور یہ حیوانوں کے ذی ہوش اور بافراست ہونے کی دلیل ہے۔ در حقیقت حیوانوں کی یہ ہوش مندی ان کی بنیادی ضرورتوں، خصوصاً انواع و اقسام کی غذاؤں کے حصول کے لیے ہے، جو انسانوں کی حیرت و عبرت کے لیے ہے۔ آئیے ان ذی ہوش اور چالاک حیوانوں کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرتے ہیں۔
بہتر ہے کہ چالاک و ہوشیار جانوروں کے بارے میں غور و فکر کریں اور اس موضوع کی جانب غور کریں کہ خالق کائنات نے کس طرح سے حیوانوں میں بھی اپنی محبت اور رحمت کو ودیعت کیا ہے، اور چونکہ حیوانات عقل و فکر سے عاری ہوتے ہیں اور ممکن ہے مشکلات و پریشانی اور رنج و الم میں مبتلا ہو جائیں، اس لیے انہیں چالاکی اور ہوشیاری عطا فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر ایک پہاڑی بکری ہے جس کی غذا سانپ ہے، اور جب وہ اپنی غذا یعنی سانپ کھا لیتی ہے تو کھانے کے بعد اس پر پیاس کا شدید غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ ندی یا نالے کی طرف پانی پینے کے لیے بھاگتی ہے، لیکن اسے یہ خوف طاری ہو جاتا ہے کہ کہیں سانپ کا زہر اس کے بدن میں پھیل نہ جائے اور وہ موت کے منہ میں چلی جائے، اس لیے دریا کے کنارے جا کر ٹھہر جاتی ہے اور بہت زور زور سے چلاتی اور فریاد کرتی ہے، مگر پانی کو منہ تک نہیں لگاتی، کیونکہ اگر وہ پانی پی لے گی تو فوراً ہی مر جائے گی۔ تو کیا اس صورتحال کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہمیں یہ فکر و تدبر نہیں کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے اس جانور کو کس طرح خلق فرمایا ہے کہ اپنی موت کے خوف سے پانی کے پاس پہنچنے کے باوجود پانی کو منہ نہیں لگاتی اور سخت پیاس کے باوجود اسے تحمل و برداشت کرتی ہے؟ حالانکہ اکثر انسان کے جو عقل و شعور کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، ایسے موقع پر برداشت نہیں کر پاتا اور قوت برداشت کھو بیٹھتا ہے۔
اسی طرح آپ اللہ کی ایک اور مخلوق لومڑی کو ہی دیکھ لیجئے کہ وہ اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے مختلف طرح کے حربے استعمال کرتی ہے۔ اس جانور میں چالاکی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا شکار بڑی ہی چالاکی سے کرتی ہے اور بڑے ہی احتیاط اور حوصلے کے ساتھ کافی دیر تک انتظار میں بیٹھی رہتی ہے، اور جب مناسب موقع دیکھتی ہے تو اپنے شکار کو ایک لمحے کے لیے غافل کر دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ انڈوں، پرندوں کے بچوں اور باغ میں موجود پھلوں کو بھی کھانے سے نہیں چوکتی۔ اس کی ایک نرالی ادا کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لیں تو بہتر ہی ہوگا۔ یہ جانور اپنی پونچھ کو دوسرے جانداروں کو اغوا کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے، یعنی پونچھ کو داہنی اور بائیں جانب ہلا کر اپنے شکار کو بہکا کر اسے حیران و مبہوت کر دیتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب جاتی ہے، اور جب اپنے شکار کو بہت زیادہ مبہوت اور وحشت زدہ پاتی ہے تو اچانک اس کے بھاگنے کے تمام راستوں کو بند کر کے اس پر حملہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے جب وہ مرغابی کا شکار کرنا چاہتی ہے تو گھاس پھوس اور پتیوں کا ایک ڈھیر تیار کر کے اسے لے کر پانی میں اتر جاتی ہے، اور اس ڈھیر کے پیچھے خود کو چھپا کر منتظر رہتی ہے، اور لومڑی کے وجود سے غافل بیچاری مرغابی جب اس کے قریب آ کر نہاتی اور تیرتی ہے تو لومڑی مناسب موقع دیکھ کر اس پر ٹوٹ پڑتی ہے اور اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لومڑی اپنی غذا کی تلاش میں بہت زیادہ وقت خرچ کرتی ہے اور بہت زیادہ تلاش و کوشش کرنے کے باوجود کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی، لیکن جب وہ اپنی تلاش و جستجو کو بے نتیجہ پاتی ہے اور اس پر پیاس کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے تو پیٹ کے بل لیٹ جاتی ہے، پھر اپنے پیٹ کو پھلا لیتی ہے تاکہ پرندے یہ خیال کریں کہ وہ مر گئی ہے، اور ایک بہترین غذا ہمارے لیے آمادہ ہے، اور جیسے ہی پرندہ آ کر اس پر بیٹھتا ہے وہ فوراً ہی اس کو دبوچ لیتی ہے اور اپنے دھاردار اور نکیلے دانتوں کو
اس کی گردن میں دھسا دیتی ہے اور اس طرح اپنی چالاکی و مکاری سے اپنا شکار کرتی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ تمام ہتھ کنڈے اور چالاکیاں لومڑی کو کس نے سکھایا ہے؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور ہے کہ جس نے تمام مخلوقات کی روزی کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے؟ آخر کس نے عقل و شعور سے آری لومڑی کو یہ چالاکی اور ہیلا گری عطا کی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ درندوں کی طرح سے لومڑی میں شکار کرنے کے لیے اتنی زیادہ قوت و توانائی نہیں پائی جاتی ہے، لہذا حکیم و دانا پروردگار نے اسے ہوشیاری و چالاکی عطا فرمائی ہے، تاکہ اپنی اسی چالاکی اور ہوشیاری کے سائے میں وہ اپنی زندگی بہترین طریقے سے بسر کرے۔
سامعین، پانی کے اندر زندگی بسر کرنے والی بہت سی مخلوقات میں سے ایک ڈولفن مچھلی بھی ہے، جو بہت ہی باہوش اور زیرک ہوتی ہے۔ جدید تحقیقات اور ڈولفن کے دماغ کے سٹی اسکین کی رپورٹ سے واضح ہوتا ہے کہ یہ دلچسپ مچھلی اس دنیا میں موجود عقل مند ترین مخلوقات کے درمیان موجود ہے اور درک اور احساس کرنے کی صلاحیتوں سے بہت زیادہ مالا مال ہے۔ ڈولفن مچھلیوں اور دریائی مخلوقات کے علاوہ کبھی کبھی پرندوں کا بھی شکار کرتی ہیں۔ جس وقت ڈولفن پانی کے اندر رہتی ہے، اس وقت وہ پرندوں کو اس طرح شکار کرتی ہے کہ پہلے وہ ایک مچھلی کو پکڑتی ہے، پھر اسے پانی کی سطح پر رکھتی ہے تاکہ وہ اوپر تیرتی رہے، اور خود اس کے نیچے چھپ جاتی ہے۔ وہ پانی کو ہلاتی رہتی ہے تاکہ باہر سے دکھائی نہ دے، اور جیسے ہی کوئی پرندہ مچھلی پر بیٹھتا ہے وہ فوراً ہی حملہ کر کے اپنے چنگل میں لے لیتی ہے۔ کیا آپ نے کیڑے مکوڑوں کے درمیان کبھی مکڑی کے حیرت انگیز شکار کے بارے میں سنا ہے؟ بعض موقع پر یہ مکڑیاں اس لیے جالہ بنتی ہیں تاکہ ادھر سے گزرنے والے کیڑے مکوڑوں کا شکار کریں۔ اسی طرح سے بعض مکڑیاں زمین پر ہی اپنا شکار تلاش کرتی ہیں۔ اپنی معلومات میں اضافے کے لیے بہتر ہے کہ اپنی تحقیقات کا دائرہ کچھ اور بڑھائیں۔ مثلا بعض مکڑیاں سوراخ کھودتی ہیں اور انہیں گھاس پھوس اور اپنے چپکنے والے تاروں سے بھر دیتی ہیں، اس کے بعد منتظر رہتی ہیں تاکہ شکار وہاں سے گزرے، اور جب وہ ان کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس جائے تو اس کا شکار کر لے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بعض مکڑیاں تیزی کے ساتھ خود کو شکار تک پہنچاتی ہیں۔ ان کے پٹھے بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور وہ اپنے پیر پر کھڑی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اڑتے وقت ہائیڈرولک کا سہارا لیتی ہیں اور اپنے جسم میں موجود ایک قسم کے پانی کے ذریعے اپنے پیروں کو سمیٹ لیتی ہیں تاکہ ہائیڈرولک کے ذریعے اڑنے کی طاقت پیدا کریں۔ یہ مکڑیاں اپنے قد سے 50% اوپر چھلانگ لگانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں اور دنیا میں اس حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔
ہم انسانوں نے اپنے انجینئرنگ کے آئیڈیاز اور ٹیکنالوجیز کو حیوانوں اور ان کی طرز زندگی سے سیکھا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان حیوانوں نے کس طرح اس قدر قابل مشاہدہ قوت و توانائی حاصل کی ہے؟ اگر لومڑی اور مکڑیوں جیسی مخلوق عقل جیسی نعمت سے سرفراز ہوتی تو اس طرح کی قوت و طاقت کو دوسروں تک منتقل کر کے وسعت دیتی اور انسانوں کے مقابلے میں رقیب بن جاتی، لیکن خالق حکیم نے انہیں اتنی ہی ہوشیاری اور ذہانت دے کر پیدا کیا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں اس طرح زندگی بسر کر سکیں کہ انسانوں کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ پہنچا سکیں، اور انسانی علوم میں ترقی و پیش رفت کا سبب اور انسانوں کے لیے باعث عبرت ہوں۔ کبھی کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ حیوان جو ایک ساتھ بہت سا بچہ جنتی ہیں ان میں سے ایک کو کھا جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سب کا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ گھر میں پالی جانے والی مرغیاں کہ جو بہت سے انڈوں پر بچے کے لیے بٹھائی جاتی ہیں، ان انڈوں میں سے ایک انڈے کو کھا جاتی ہیں۔ شاید مرغی کا یہ کام پہلی مرتبہ لوگوں کی نظروں میں نہایت ہی بے رحمانہ اور سخت معلوم ہو، لیکن اگر بہت ہی غور و فکر اور تدبر سے کام لیا جائے تو کیا ممکن ہے کہ تمام مخلوقات کی بنسبت بخشنے والے اور مہربان پروردگار کی الفت و محبت کو نظر انداز کر دیا جائے؟ اور کیا حیوانوں میں موجود تمام حیرت انگیز کارناموں اور ان کی زندگی میں پائی جانے والی اسرار و رموز کو اتفاقی سمجھا جائے؟ خالق کائنات کی لامحدود قدرت اور بے پناہ علم کا اعتراف اس بات سے بہتر ہے کہ اس کے ان صفات کا انکار کیا جائے اور اس کی خلقت کے امور کو اتفاقی سمجھا جائے۔
Thank you.
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ غاصب صہیونی حکومت ایران کے دندان شکن جواب اور سخت سزا کا انتظار کرے، مسلح افواج آہنی ہاتھوں سے اس سے نمٹیں گی، رہبر انقلاب اسلامی کا قوم کے نام پیغام۔ غاصب صہیونی حکومت کی ایران کے مختلف علاقوں پر فضائی جارحیت، عام شہریوں کے علاوہ اعلی فوجی کمانڈرز اور جوہری سائنسداں بھی شہید۔ غاصب صہیونی حکومت دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد حکومت ہے، سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے، ایرانی وزیر خارجہ کا مطالبہ۔ ایران سمیت ہندوستان اور پاکستان کے عوام کے ایران میں صہیونی جارحیت کے خلاف احتجاجی مظاہرے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ غاصب صہیونی حکومت نے دارالحکومت تہران سمیت ایران کے کئی شہروں پر جارحیت اور دہشت گردی کا ارتکاب کیا، جس میں متعدد اعلی فوجی کمانڈرز، جوہری سائنسداں اور عام شہری شہید ہو گئے۔ صہیونی ٹولے نے جمعے کی الصبح دارالحکومت تہران سمیت کئی شہروں اور علاقوں کو اپنی فضائی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ صہیونی حکام نے فوجی اور جوہری مراکز پر فضائی حملہ کرنے کا دعویٰ کیا، جبکہ اس نے تہران اور دیگر شہروں میں کئی رہائشی عمارتوں پر بھی میزائل داغے۔ صہیونی حکومت کی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی اور سپاہ پاسداران کے ایرو اسپیس شعبے کے کمانڈر جنرل امیر علی حاجی زادہ سمیت کئی اعلی فوجی افسران اور جوہری سائنسدان شہید ہو گئے۔ درجنوں عام شہری بھی صہیونی جارحیت کا نشانہ بنے ہیں، جن میں خاصی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے غاصب صہیونی حکومت کو سخت خبردار کیا ہے کہ وہ ایران کے سخت اور دندان شکن جواب کا انتظار کرے۔ ایران کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت کے بعد رہبر انقلاب اسلامی نے اہم پیغام جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ صہیونی حکومت نے ہمارے عزیز ملک ایران میں ایک اور جرم کا ارتکاب کیا اور رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنا کر اپنی خبیث فطرت کو مزید آشکار کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صہیونی حکومت سخت سزا کا انتظار کرے۔ ایران کی مسلح افواج بإذن اللہ غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گی اور اسے چھوڑے گی نہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دشمن کے حملوں میں چند ایک اعلی کمانڈرز اور ایٹمی سائنسداں شہید ہوئے ہیں، تاہم ان کے جانشین اپنی ذمہ داریوں کو فوری اور مکمل طور پر ادا کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ صہیونی حکومت نے اپنے اس مجرمانہ اقدام سے خود اپنے لیے تلخ اور دردناک انجام رقم کر لیا اور یقینی طور پر اسے اپنے کیے کی قیمت چکانی ہوگی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے قوم کے نام اپنے خصوصی پیغام میں دو ٹوک لفظوں میں کہا ہے کہ ایران غاصب صہیونی حکومت کو نہایت سخت اور پشیمان کر دینے والا جواب دے گا۔ صدر ایران نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے میں ہمارے عام شہری، خواتین، بچے، فوجی کمانڈر اور سائنسداں شہید ہوئے ہیں۔ صدر ایران نے صہیونی جارحیت کو بربریت قرار دیتے ہوئے اسے تمام عالمی اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ ناجائز غاصب صہیونی حکومت نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ اس کی بنیاد ہی ظلم و جہریت، ناجائز قبضے اور طفل کشی پر استوار ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے جو موقف ایران نے غاصب صہیونی حکومت کے بارے میں اختیار کیا تھا وہ یہی ہے کہ جرم و جہریت اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ صدر ایران نے دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ ایرانی حکام صہیونی حکومت کی جہریت پر خاموش نہیں رہیں گے اور اسے ایسا جواب دیں گے کہ اسے اپنی احمقانہ حرکت پر پشیمانی ہوگی۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ ایران نے جس قدر علاقائی اور عالمی سطح پر امن چین کے قیام اور معاملات کو نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی سنجیدہ کوششیں کی ہیں، اتنا ہی اب وہ اپنی عرضی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ اور اپنے دفاع کے لیے ٹھوس اور سنجیدہ اقدام عمل میں لائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے سربراہ کے نام ایک خط میں صہیونی حکومت کے حملے کو جہریت قرار دیتے ہوئے فوری طور پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے خط میں واضح کیا ہے کہ ایران کے فوجی مراکز، جوہری تنصیبات اور رہائشی علاقوں پر حملے میں کئی فوجی کمانڈرز، اساتذہ، خواتین اور معصوم بچے شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ یہ ایک ایسے خود مختار ملک پر مسلح جاریت ہے جو اقوام متحدہ کا باضابطہ رکن ہے۔ سلامتی کونسل کو فوری طور پر اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے اس کی شدید مذمت کرنی چاہیے اور صہیونی حکومت کو جواب دہ بنانے کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ سید عباس عراقچی نے یاد دلایا کہ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کی شق 51 کے تحت اپنی سرزمین کے دفاع کا مکمل قانونی حق حاصل ہے اور ایران اپنے دفاع سے ہر کس پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت نے کہا ہے کہ صہیونی جہریت کا ہر حال میں جواب دیا جائے گا۔ ایران کی مسلح افواج کے ترجمان جنرل شکاری نے صہیونی حملوں کے رد عمل میں کہا ہے کہ ایران کی جوابی کارروائی قطعی اور شدید ہوگی۔ اسرائیل اور امریکہ کو اس کا بھاری خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے کمیشن برائے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کو ایران پر حملے کا سخت اور دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے غاصب صہیونی حکومت کی مہم جوئی کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی جارحیت عالمی سلامتی کو خطرے سے دوچار کر رہی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی ایران میں فوجی جارحیت کے خلاف دارالحکومت تہران سمیت ایران کے مختلف شہروں میں نماز جمعہ کے بعد عوام نے وسیع احتجاجی مظاہرے کیے ہیں، جن میں عوام کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور اسرائیلی جہریت کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ ادھر ایران پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے خلاف پورے پاکستان میں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں لوگوں نے سڑک پر نکل کر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ اقدامات کے خلاف مظاہرہ کیا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اراکین نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ایرانی سالمیت کی خلاف ورزی کی ہے۔ پاکستانی قوم، ایرانی عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاسوں میں ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف قراردادیں متفقہ طور پر منظور کر لی گئیں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کی صدارت میں قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے بجٹ پر بحث کے لیے روٹین کا بزنس ملتوی کرنے کی تحریک پیش کر دی جسے ایوان نے منظور کر لیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اس موقع پر کہا کہ ایران پر اسرائیل کے حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی سید نوید قمر نے پی ٹی آئی رکن ملک عامر ڈوگر اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو متفقہ قرارداد کا مجوزہ ڈرافٹ پیش کیا جسے ایوان نے بعد ازاں متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ قرارداد کے مطابق پاکستانی پارلیمنٹ ایران پر اسرائیل کے بلا اشتعال حملے کی مذمت کرتی ہے۔ اسرائیل نے ایرانی حدود و سالمیت کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایرانی قوم و حکومت اور پارلیمان ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان ایرانی فورسز اور عوام کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ پاکستان ایرانی سائنسدانوں اور فوجی کمانڈرز کی شہادتوں پر اسرائیل کی مذمت کرتا ہے۔ دوسری جانب سینٹ کے اجلاس میں بھی ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ نائب وزیر اعظم پاکستان اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے ایوان میں پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کا ایران پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے قرارداد ایوان میں پیش کی جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ جمعے کی صبح اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے عالمی قوانین اور اصولوں کی خلاف ورزی کی جس سے پورے خطے کا امن داؤ پر لگ چکا ہے۔ اسرائیل مسلمانوں کا قاتل ہے۔ ایوان اسرائیل کے مسلم امہ، فلسطینی عوام اور ایران پر حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ سینٹ ایران کی جوابی کارروائی کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ قرارداد کے مطابق اسرائیل نے برادر اسلامی ملک ایران پر حملہ کر کے جنگی جرم کیا ہے۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ اقوام متحدہ کے بنیادی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ دنیا بھر کے اعلی حکام اور حکومتوں کی جانب سے اسرائیل کے ایران پر حملے اور جارحیت پر سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ سعودی عرب برادر اسلامی ملک ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے جو اس کی خود مختاری اور سلامتی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے اور بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی صریح خلاف ورزی ہے۔ عمان نے اسرائیلی جارحیت کو خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران پر اسرائیلی حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے اور اس طرح کا جارحانہ رویہ ناقابل قبول ہے جو علاقائی امن و سلامتی کو مزید غیر مستحکم کرتا ہے۔ مسقط نے کہا کہ سلطنت عمان اسرائیل کو اس کشیدگی اور اس کے نتائج کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس خطرناک اقدام کو روکنے کے لیے ایک مضبوط اور واضح موقف اپنائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریش کے ترجمان نے کہا کہ انٹونیو گوتریش مشرق وسطی میں کسی بھی فوجی کشیدگی کی مذمت اور ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی ونگ نے اپنے بیان میں کہا کہ آسٹریلیا اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ سے پریشان ہے، اس سے ایک ایسا خطہ مزید غیر مستحکم ہونے کا خطرہ ہے جو پہلے سے ہی غیر مستحکم ہے۔ ہم تمام فریقین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے اقدامات اور بیان بازی سے گریز کریں جس سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہو۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لیکسن نے کہا کہ یہ مشرق وسطی میں واقعی ایک ناپسندیدہ اقدام ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی، ہم ایران کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں ہیں اور ہماری اولین ترجیح خطے میں امریکی افواج کی حفاظت ہے۔ صہیونی حکومت نے ایران پر حملے کے بعد مقبوضہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ ایران کے جوابی حملے کے پیش نظر صہیونی وزیر جنگ نے مقبوضہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ اسرائیل کاتز نے کہا ہے کہ اسرائیل فضائی حملوں کے بعد ایران جواب میں میزائل اور ڈرون حملے کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران میں آج شب عید غدیر خم ہے۔ ہم تمام سامعین کو عید غدیر خم کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سامعین، اس مناسبت سے ریڈیو تہران نے خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے، سماعت فرمائیے عید غدیر کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ عید اللہ اکبر، عید غدیر خم کے حوالے سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ آپ تمام مواریان حیدر کرار کو اس عظیم عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس حوالے سے مختصر عرائض پیش کرنے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
غدیر کی مناسبت سے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی، تمام مسلمانان عالم اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں دلی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔
دیا جب حکم ذات کبریا نے، کہا من کن تو مولا مصطفیٰ نے، ہر ایک مخلوق کا مولا علی ہے، غدیری ہوں میرا مولا علی ہے۔ دیا جب حکم ذات کبریا نے،
کہا من کن تو مولا مصطفیٰ نے، ہر ایک مخلوق کا مولا علی ہے، غدیری ہوں میرا مولا علی ہے۔
سامعین، آج کے پروگرام کا آغاز ہم اس عظیم عید کی مناسبت سے شاعر کے خوبصورت کلام سے کرنے جا رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، بزم ہستی میں جلال کبریائی ہے غدیر، بزم ہستی میں جلال کبریائی ہے غدیر، بحر امت امر حق کی رونمائی ہے غدیر، اے مسلمان دیکھ یہ دولت کہیں گم ہو نہ جائے، مصطفیٰ کی زندگی بھر کی کمائی ہے غدیر۔ یا شاعر کہتا ہے کہ دامن تاریخ میں انسان کی دولت ہے غدیر، دامن تاریخ میں انسان کی دولت ہے غدیر، بے کسوں کی شان کمزوروں کی طاقت ہے غدیر، ایک ذرا سا ذکر آیا اور چہرے فق ہوئے، دشمنوں کے واسطے روز قیامت ہے غدیر۔
آئیے سامعین، اب واقعہ غدیر کی تاریخی حقیقت پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ 10 ہجری قمری کے آخری ماہ ذوالحجہ میں حجت الوداع کے مراسم تمام ہوئے اور مسلمان رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے اعمال بجا لائے۔ حج کے بعد رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ جانے کی غرض سے مکے کو چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے قافلے کو کوچ کا حکم دیا۔ جب یہ قافلہ جوفہ سے 3 میل کے فاصلے پر رابغ نامی سرزمین پر پہنچا تو غدیر خم کے نقطے پر جبرائیل امین وہی لے کر نازل ہوئے اور رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت کے ذریعے خطاب کیا، اے رسول، اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہو چکا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ آیت کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا عظیم کام رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا تھا کہ جو پوری رسالت کے ابلاغ کے برابر ہے اور دشمنوں کی مایوسی کا سبب بھی ہے۔ اس سے بڑھ کر عظیم کام اور کیا ہو سکتا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ افراد کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کو خلافت و وصایت و جانشینی کے منصب پر معین کریں۔ لہذا قافلے کو رکنے کا حکم دیا گیا، جو لوگ آگے نکل گئے تھے وہ پیچھے کی طرف پلٹائے گئے اور جو پیچھے رہ گئے تھے وہ آ کر قافلے سے مل گئے۔ ظہر کا وقت تھا اور گرمی اپنے شباب پر تھی۔ حالت یہ تھی کہ کچھ لوگ اپنی آبا کا ایک حصہ سر پر اور دوسرا حصہ پیروں کے نیچے دبائے ہوئے تھے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک درخت پر چادر ڈال کر سائبان تیار کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کے کجاؤں سے بنے ہوئے ممبر کی بلندی پر کھڑے ہو کر بلند و رسا آواز میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے۔
حمد و ثنا اللہ کی ذات سے مخصوص ہے، ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں، اسی پر توکل کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم برائی اور برے کاموں سے بچنے کے لیے اس اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جس کے علاوہ کوئی دوسرا ہادی اور رہنما نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اس کا بندہ اور رسول ہے۔ اے لوگو، وہ وقت قریب ہے جب میں دعوت حق پر لبیک کہتا ہوا تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا، تم بھی جواب دے ہو اور میں بھی جواب دے ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں نے تمہارے بارے میں اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے؟ یہ سن کر پورے مجمع نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے بہت زحمتیں اٹھائیں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا، اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اس پوری دنیا کا معبود ایک ہے اور محمد اس کا بندہ اور رسول ہے، اور جنت و جہنم اور آخرت کی جاویدانی زندگی میں کوئی شک نہیں ہے؟ سب نے کہا، صحیح ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں دیکھوں گا کہ تم میرے بعد میری ان دونوں یادگاروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا اور بلند آواز میں سوال کیا کہ ان دو اہم چیزوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اللہ کی کتاب ہے جس کا ایک سرا اللہ کی قدرت میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھوں میں ہے، اور دوسرے میری عطرت اور اہل بیت ہیں۔ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ اے لوگو، قرآن اور میری عطرت پر سبقت نہ کرنا، اور ان دونوں کے حکم کی تعمیل میں بھی کوتاہی نہ کرنا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔
دیا جب حکم ذات کبریا نے، کہا من کن تو مولا مصطفیٰ نے، ہر ایک مخلوق کا مولا علی ہے، غدیری ہوں میرا مولا علی ہے۔ دیا جب حکم ذات کبریا نے، کہا من کن تو مولا مصطفیٰ نے، ہر ایک مخلوق کا مولا علی ہے، غدیری ہوں میرا مولا علی ہے، غدیری ہوں میرا مولا علی ہے۔
سامعین، اس خطبے کے بعد حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر اتنا اونچا اٹھایا کہ سفیدی بغل نمودار ہو گئی۔ پھر حضرت علی علیہ السلام سے سب لوگوں کو متعارف کرایا۔ اس کے بعد فرمایا، کون ہے جو مومنین پر ان کے نفوذ سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہے؟ سب نے کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور میں ان کے نفسوں پر ان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں۔ اے لوگو، جس جس کا میں مولا ہوں، اس کے یہ علی مولا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور اس پر غضبناک ہو جو علی پر غضبناک ہو۔ اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اور اس کو رسوا کر جو علی کو رسوا کرے، اور حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے۔ اس خطبے کے کلمات گوہر پار پر اگر انصاف سے نظر ڈالی جائے تو اس میں جگہ جگہ پر حضرت علی علیہ السلام کی امامت کی دلیلیں موجود ہیں۔
بہرحال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو اپنا جانشین بنانے کے بعد فرمایا، اے لوگو، ابھی ابھی جبرائیل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتوں کو بھی تمام کیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی اور فرمایا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے آئین اور نعمتوں کو پورا کیا اور میرے بعد علی علیہ السلام کی وصایت و جانشینی سے خوشنود ہوا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلندی سے نیچے تشریف لائے اور حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ خیمے میں جا کر بیٹھو تاکہ اسلام کی بزرگ شخصیتیں آپ کی بیعت کرتے ہوئے مبارکباد پیش کریں۔ سب سے پہلے شیخین نے حضرت علی علیہ السلام کو مبارکباد پیش کی اور ان کو اپنا مولا تسلیم کیا۔
سامعین، اہل سنت کے مشہور و معروف عالم سالوی نے شب غدیر کو امت مسلمہ کے درمیان مشہور شبوں میں شمار کیا ہے۔ اس اسلامی عید کی بنیاد پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی رکھی جا چکی تھی، کیونکہ آپ نے اس دن تمام مہاجر انصار اور اپنی ازواج کو حکم دیا کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس جاؤ اور امامت و ولایت کے سلسلے میں ان کو مبارکباد دو۔ بیعت اور مبارکبادی کا یہ سلسلہ مغرب کے وقت تک چلتا رہا۔ شاعر کہتا ہے،
عظمت دین الہی کا منارہ ہے غدیر، عظمت دین الہی کا منارہ ہے غدیر، دوپہر میں جو تھا روشن وہ ستارہ ہے غدیر، تھام کر بازوئے حیدر مصطفیٰ بتلا گئے، ایک کیا سارے رسولوں کا سہارا ہے غدیر، پھر گیا رخ دشمنان مذہب اسلام کا، پھر گیا رخ دشمنان مذہب اسلام کا، کفر کے رخسار پر حق کا تماچا ہے غدیر۔
سامعین، اس تاریخی واقعے کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 110 اصحاب نے نقل کیا ہے۔ البتہ اس جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کی اتنی بڑی تعداد میں سے صرف انہی اصحاب نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اہل سنت کے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں صرف انہی 110 افراد کا ذکر ملتا ہے۔ شیعہ علماء نے بھی اس تاریخی واقعے کے بارے میں بہت سی اہم کتابیں لکھی ہیں اور اہل سنت کی مشہور کتابوں کا حوالہ دیا ہے۔ ان میں سے جامع ترین کتاب الغدیر ہے، جو عالم اسلام کے مشہور مؤلف مرحوم علامہ امینی کے قلم کا شاہکار ہے۔ یہاں پر سب سے اہم مسئلہ مولا کے معنی کی تفسیر ہے، جو کہ وضاحت میں عدم توجہ اور لاپرواہی کا نشانہ بنی ہوئی ہے، کیونکہ اس حدیث کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے اس حدیث کی سند کے قطعی ہونے میں کوئی شک و تردید باقی نہیں رہ جاتی، لہٰذا بہانے تراشنے والے افراد اس حدیث کے معنی و مفہوم میں شک و تردید پیدا کرنے میں لگ گئے، خاص طور پر لفظ مولا کے معنی میں، مگر اس میں بھی کامیاب نہ ہو سکے۔
سامن، قرآن میں بہت سی آیات میں لفظ مولا سرپرستی اور اولا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں لفظ مولا 18 آیات میں استعمال ہوا ہے، جن میں سے 10 مقامات پر یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی مولائیت، اس کی سرپرستی اور اولویت کے معنی میں ہے۔ لفظ مولا بہت کم مقامات پر دوست کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس بنیاد پر مولا کے معنی میں پہلے درجے میں اولا ہونے میں کوئی شک و تردید نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث غدیر میں بھی لفظ مولا اولویت اور سرپرستی کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث کے ساتھ بہت سے ایسے قرائن و شواہد ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہاں پر مولا سے مراد اولویت اور سرپرستی ہی ہے جس کے بارے میں بے شمار دلائل موجود ہیں۔ عید غدیر کو جو خداوند عالم کی سب سے بڑی عید ہے اور جسے عید اللہ الاکبر بھی کہا گیا ہے، آل محمد علیہ السلام کے لیے عظیم ترین عیدوں میں سے ایک عید ہے اور اسے عید ولایت بھی کہتے ہیں۔ خداوند عالم نے ہر پیغمبر کے لیے اس دن کو عید قرار دیتے ہوئے محترم بنایا ہے۔ آسمان میں اس کا نام روز عید عہد موعود اور زمین میں روز میثاق ماخوذ اور جمع مشہود قرار پایا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو وصیت کی کہ غدیر کے دن کو عید سمجھیں، اور ہر پیغمبر نے اپنے وصی کو وصیت کی کہ اس دن کو عید قرار دیں۔ یہ نہایت ہی بابرکت دن ہے اور شیعیان حیدر کرار کے اعمال کی قبولیت اور ان کے غموں کے دور ہونے کا دن ہے۔
سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ غدیر کی اہمیت کو امام علی علیہ السلام کے وجود میں قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ غدیر نے علی علیہ السلام کو اہمیت نہیں دی، بلکہ علی علیہ السلام کی وجہ سے غدیر کو اہمیت ملی۔ غدیر کسی ایک زمانے سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ عید غدیر تمام زمانوں میں پائی جاتی ہے۔ لہذا جو روش امام علی علیہ السلام نے اختیار کی، وہی روش تمام اقوام کو اختیار کرنی چاہیے۔ اسلامی عیدوں میں محفلیں منانا، جشن منانا اچھا عمل ہے، لیکن اس سے اچھا عمل یہ ہے کہ ہم اس عید کی اہمیت کے بارے میں سوچیں۔ عید غدیر کو زندہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس چراغ جلائے جائیں، شمعیں جلائی جائیں، قصیدہ خوانی کی جائے، مدح و ثنا کی جائے۔ یہ سب امور اپنی جگہ اچھے ہیں، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح پیروی کریں۔ ہمیں سکھایا جائے کہ غدیر اس زمانے سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ غدیر ہر زمانے میں ہونی چاہیے۔ نیز جو روش حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے حکومت کے لیے انتخاب کی تھی، وہی روش ہم اور تمام اقوام بھی انتخاب کریں۔ غدیر نے اسلامی حکومت کا نمونہ ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ روز عید غدیر ایسا دن ہے جس دن رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکومت کی ذمہ داری معین کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر تک اسلامی حکومت کا نمونہ معین کیا ہے کہ اسلامی حکومت ایسے شخص کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جو تمام پہلوؤں میں نمونہ عمل ہو۔
ابن ابی نصر بزنتی نے امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا، اے ابن ابی نصر، تم جہاں کہیں بھی ہو روز غدیر نجف اشرف پہنچو اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کرو کہ ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت اور ہر مسلم مرد اور ہر مسلمہ عورت کے 60 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ پورے ماہ رمضان اور شبہائے قدر اور عید الفطر میں جتنے انسان جہنم کی آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں، اس ایک دن میں ان سے دو چندہ افراد کو جہنم سے آزاد قرار دیا جاتا ہے۔ اس دن اپنے حاجت مند مومن بھائی کو 1 درہم بطور صدقہ دینا دوسرے دنوں میں 1000 درہم دینے کے برابر ہے۔ بس عید غدیر کے دن اپنے برادر مومن کے ساتھ احسان و نیکی کرو اور اپنے مومن بھائی اور مومنہ بہن کو شاد کرو۔ خدا کی قسم، اگر لوگوں کو اس دن کی فضیلت کا علم ہوتا اور وہ اس کا لحاظ رکھتے تو اس روز ملائکہ ان سے 10 مرتبہ مصافحہ کیا کرتے۔ مختصر یہ کہ اس دن کی تعظیم کرنا لازم ہے اور اس دن کے لیے چند اعمال ہیں۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل
سامعین، اس دن خدا کی حمد و شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمیں کائنات کی سب سے عظیم نعمت یعنی ولایت مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے متوثق کیا۔ اس دن کا روزہ رکھنا 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یوم قدیر کا روزہ مدت دنیا کے روزوں 100 حج اور 100 عمرے کے برابر ہے۔ اس دن غسل کرنا باعث خیر و برکت ہے۔ اس روز جہاں کہیں بھی ہوں، خود کو روزہ امیر المومنین علیہ السلام پر پہنچائیں اور آپ کی زیارت کریں۔ اس دن کے لیے حضرت کی 3 مخصوص زیارتیں ہیں اور ان میں سب سے زیادہ مشہور زیارت امین اللہ ہے، جو دور اور نزدیک سے پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس دن کی مخصوص نمازیں اور دعائے ندبہ پڑھنا وارد ہوا ہے۔ اس دن جب برادر مومن سے ملاقات کرے تو اسے عید غدیر کی مبارکباد اس طرح پیش کرے۔
الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمہ علیہم السلام۔ اس اللہ کے لیے حمد ہے جس نے ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کی اور ان کے بعد ائمہ اطہار علیہ السلام کی ولایت و امامت کو ماننے والوں میں سے قرار دیا ہے۔ عید غدیر کے دن اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے، خوش و خرم ہو، مومنین کو راضی و خوش کرے، ان کے قصور اور غلطیوں کو معاف کرے، ان کی حاجات پوری کرے، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے، اہل و عیال کے لیے عمدہ کھانے کا انتظام کرے، مومنین کی ضیافت کرے اور ان کا روزہ افطار کرائے، مومنین سے مصافحہ کرے، برادران ایمانی سے خوش خوش ملے اور ان کو تحائف دے۔ اس دن کی عظیم نعمت یعنی ولایت امیر المومنین علیہ السلام پر خدا کا شکر بجا لائے، کثرت سے صلوات پڑھے اور اس دن خدا کی عبادت کرے، کہ ان تمام امور میں سے ہر ایک کی بڑی فضیلت ہے۔
سامعین، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں پر غلبہ حاصل ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بنی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع ابن نون علیہ السلام کو وصی بنایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے حضرت شمعون علیہ السلام کو ولایت و وصایت ملی، حضرت سلیمان نے آصف ابن برخیہ کی وزارت و نیابت پر لوگوں کو گواہ بنایا، اور اسی دن حضرت رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب میں اخوت قائم کی۔ پس غدیر کے دن مومنین کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ صیغہ اخوت پڑھیں اور آپس میں بھائی چارہ قائم کریں۔
ہم مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں،
ہم مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی
ہیں۔ ایسا رشتہ کبھی،
ایسا رشتہ ہے ہمارا جو نہ ٹوٹے گا کبھی،
ساتھ ہے ایسا ہمارا جو نہ چھوٹے گا کبھی،
ساتھ ہے ایسا ہمارا جو نہ چھوٹے گا کبھی،
کیونکہ خون کے رشتے سے بڑھ کر رشتہ اسلام ہے۔
اشعار سے اپنے پروگرام کو اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، میں عشق کے خم لنڈھائے گئے ہیں، مئے عشق کے خم لنڈھائے گئے ہیں، بہاروں کے نغمے سنائے گئے ہیں۔ علی کی ولایت کا اعلان کر کے شفاعت کے موتی لٹائے گئے ہیں۔ کجاووں کے منبر پہ صحرائے خم میں، کجاووں کے منبر پہ صحرائے خم میں دو عالم کے دولہا سجائے گئے ہیں۔ ردائے ہدایت علی کو اڑھا کر، ردائے ہدایت علی کو اڑھا کر حقیقت کے پردے اٹھائے گئے ہیں۔ علی کی حکومت کی حد ہے وہاں تک، علی کی حکومت کی حد ہے وہاں تک جہاں تک خدائی کے سائے گئے ہیں۔ وہ میدان عشق علی کا ہے میدان، وہ میدان عشق علی کا ہے میدان، جہاں خون کے دریا بہائے گئے ہیں۔ ولایت حقیقت میں وہ امتحان ہے جس سے بشر آزمائے گئے ہیں۔ فقط کربلا اور خم ہیں جہاں پر، فقط کربلا اور خم ہیں جہاں پر محبت کے قرضے چکائے گئے ہیں۔
سامعین، اس دعا کے ساتھ کہ محبت و ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سائے میں مولا کے شہدائیوں کے دل علی اور اولاد علی کی محبت سے ہمیشہ سرشار رہیں۔ پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
قلندر مست، قلندر
قلندر مست، قلندر
قلندر مست،
حسنِ بے مثال میں
Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։